بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 17 ستمبر 2020، یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جہاد فی سبیل اللہ، اصل حقیقت، اہمیت اور مراحل و مدارج ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 68 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0306-7878-222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartava.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ، اصل حقیقت، اہمیت اور مراحل و مدارج، ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبہ خدام القرآن، لاہور. جہاد فی سبیل اللہ، دین کی ایک اہم اصطلاح. جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت، اس کے مراحل و مدارج اور اس کی فرضیت کے زمن میں بانی تنظیم اسلامی و مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع خطاب. مکتبہ خدام القرآن لاہور، 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون 3586-9501-3، مکتبہ @tanzeem.org. مؤسسِ انجمن خدام القرآن جناب ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی دلی خواہش اور جدوجہد کے تقاضوں کے عین مطابق مرحوم کے تمام قانونی وارثین ہر مسلمان کو ڈاکٹر صاحب کی تبع شدہ تصنیفات اور تالیفات، آڈیوز اور ویڈیوز کو تب اور تیار کر کے شائع کرنے کی کھلی اجازت دیتے ہیں، چاہے قیمتن ہو یا مفت تقسیم، اور اس کے لیے کسی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہمارا کسی قسم کی رائلٹی یا محفوظ حقوق کا تقاضا بھی نہ ہے اور نہ ہوگا. البتہ تیار کردہ مواد، آڈیو یا ویڈیوز اور کتب کے چند نسخے ہمارے ریکارڈ کے لیے بھیج دیے جائیں تو ممنون ہوں گے. تاہم ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ناپسندیدہ کوشش، مثلا تبدیلی الفاظ، غلط اقتباس، سیاق و سباق سے الگ کر کے جملے کا حوالہ، یا اس کا ایسا استعمال جس سے ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ہمارے موقف کی صحیح ترجمانی نہ ہو اور جس سے ہماری عزت اور شہرت پر حرف آئے، تو ہم اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. نام کتاب جہاد فی سبیل اللہ، تبع اول تا پنجم، اپریل 2000 تا مئی 2008، 20,000. تبع ششم، نومبر 2016، 2200. ناشر، ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، مقام اشاعت، 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون 3586-9501-3، مطبعہ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور. قیمت اشاعت خاص 60 روپے، اشاعت عام 30 روپے. ای میل publication@tanzeem.org، ویب سائٹ www.tanzeem.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش لفظ. صدیوں کے انحطاط کے نتیجے میں جہاں بحیثیت امت ہمارے اندر عملی و اخلاقی زوال آیا، وہاں دینی تصورات اور اصطلاحات بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. دینی تصورات میں محدودیت درائی، بعض اہم دینی اصطلاحات چہستان بن کر رہ گئی، بلکہ بنا کر رکھ دی گئی. ان دینی اصطلاحات میں ایک نہایت اہم اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، جس کے ساتھ اغلباً سب سے بڑھ کر ظلم ہوا ہے. اس انتہائی جامع اور ہمگیر دینی اصطلاح کو نہ صرف یہ کہ بہت ہی محدود معنوں میں مقید کر دیا گیا، بلکہ نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں فساد فی الارض پر مشتمل حوث ملک گیری کے لیے کی جانے والی قتل و خون ریزی کو بھی اس مقدس اصطلاح کا جامع اوڑا کر اس کی رسوائی کا سامان کیا گیا. یہ امر واقعہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات اور مغالطوں کو دور کر کے اس مقدس اصطلاح کے حقیقی اور جامع مفہوم کو عام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو تحریک رجوع الی القرآن کے دائی ہی نہیں، غلب و اقامت دین کی جدوجہد جس کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے عملی طور پر سرگرم و مشغول ہیں۔ بارہا اپنے خطبات اور تقریر میں جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو واضح اور مدلل انداز میں بیان فرمایا اور اس کی مختلف سطحوں پر عمدگی سے روشنی ڈالی ہے۔ آج کل کیونکہ جہاد افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے بھی جہاد کا بہت چرچا ہے اور بعض مفاد پرست عناصر اس لفظ کی آڑ میں اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل اور اس مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں، لہذا چند ماہ قبل ستمبر 1999 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن آڈیٹوریم لاہور میں اس موضوع پر ایک خطاب فرمایا اور اس کے حوالے سے پہلی ہوئی غلط فہمی اور مغالطوں کا ازالہ کیا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا یہ خطاب اولاً میثاق نومبر 1999 کے شمارے میں شائع کیا گیا اور اب اسے کتابی صورت میں شائع کرنے کی سعادت مرکزی انجمن کو حاصل ہو رہی ہے۔ 3 اپریل 2000، حافظ عاقف سعید، ناظم مکتبہ، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔ عنوانات: جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں مغالطے، کیا جہاد اور قتال مترادف ہیں؛ صفحہ نمبر 8، جہاد فرض عین یا فرض کفایہ؛ صفحہ نمبر 10، کیا مسلمان کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے؛ صفحہ نمبر 11، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت و لزوم، جہاد ایمان حقیقی کا جزء لازم؛ صفحہ نمبر 13، اخروی نجات کا لازمی تقاضا، جہاد اور قتال کا فرق؛ صفحہ نمبر 16، جہاد کی لغوی بحث؛ صفحہ نمبر 19، جہاد کی منزلیں؛ صفحہ نمبر 22، جہاد فی سبیل الحیات؛ صفحہ نمبر 22، جہاد فی سبیل الحقوق؛ صفحہ نمبر 23، نظریہ اور نظام کی سطح پر جہاد؛ صفحہ نمبر 24، جہاد فی سبیل اللہ کی منازل؛ پہلی منزل کے 3 جہاد، جہاد ما النفس؛ صفحہ نمبر 25، شیطان لعین اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد؛ صفحہ نمبر 29، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد؛ صفحہ نمبر 30، باطل نظریات کے خلاف جہاد؛ صفحہ نمبر 31، جہاد کی دوسری منزل کے لیے اصطلاحات؛ صفحہ نمبر 33، جہاد کی دوسری منزل کے مزید 3 درجات؛ صفحہ نمبر 36، قرآن و حیثیت اعلی جہاد؛ صفحہ نمبر 43، جہاد کی بلند ترین منزل اقامت دین؛ صفحہ نمبر 48، اقامت دین کی شرط لازم منظم جماعت؛ صفحہ نمبر 49، اقامت دین کے مراحل؛ صفحہ نمبر 52، صبر محض اقدام؛ صفحہ نمبر 54، تصادم؛ صفحہ نمبر 55، موجودہ حالات میں مسلح تصادم کا متبادل؛ صفحہ نمبر 57، مقتول فی سبیل اللہ کا مقام؛ صفحہ نمبر 59، نظم جماعت کی مسنون اساس بیت سما و طاعت؛ صفحہ نمبر 60، دو اہم باتیں؛ صفحہ نمبر 64۔ صفحہ نمبر 7، جہاد فی سبیل اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، سورہ الحجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارات تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، سورہ الصف. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص سورہ الصف. وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا امرکم بخمس اللہ امرانی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد مازن منذ بآسنی اللہ الی ان یقاتل آخره هذه الامۃ الدجال. معزز حاضرین، محترم خواتین، جہاد فی سبیل اللہ کے مرکزی عنوان کے تحت تین ذیلی عنوانات زیر گفتگو آئیں گے. نمبر ایک، جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہو گئے ہیں. نمبر دو، جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے مراحل اور لوازم کیا ہیں. نمبر تین، اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں مغالطے. ہمارے دین میں عام طور پر جو ترتیب ملتی ہے وہ پہلے نفی اور پھر اثبات ہے. چنانچہ کلمہ طیبہ میں پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں الفاظ آئے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 206. پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا. اسی حوالے سے میں پہلے مغالطوں کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں کون سے مغالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے، لیکن پھر ان پر دشمنان اسلام نے اسلام کی رسوائی اور بدنامی کی بنیاد کھڑی کر دی. ظاہر بات ہے کہ دشمنوں کا معاملہ تو فارسی کے اس شعر کے مصادق ہے، نیش اقرب نا اس پی قین است اقتضائے طبیعتش عین است، یعنی بچھو کا ڈنگ مارنا کسی کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. تو دشمن کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کرے، لیکن اگر ہم نے خود اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. نمبر ایک، کیا جہاد اور قتال مترادف ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے اور صرف عوام ہی میں نہیں خواص یعنی علماء کو بھی لاحق ہے، یہ کہ جہاد کے معنی جنگ کے ہیں، گویا جہاد کو قتال کے مترادف یہ ہم معنی قرار دے دیا گیا ہے. غور طلب بات ہے کہ لسانیات کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے حامل نہیں ہوتے. اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ قرآن مجید کی دو مستقل اصطلاحیں ہیں جو قرآن میں متعدد بار استعمال ہوئی ہیں. مثلا سورہ صف 14 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اس میں یہ دونوں اصطلاحات آئی ہیں. اس کی آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح بائیں طور آئی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص سورہ صف. ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا، تومنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ترجمہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. چنانچہ ان دونوں اصطلاحوں کو مترادف قرار دے دینا بہت بڑی غلطی ہے. یہ دونوں الفاظ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں اور قرآن میں بھی یہ اسی طرح استعمال ہوئے ہیں، اس کی مثالیں آگے آئیں گی. لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ دونوں قرآن کی مستقل اصطلاحات ہیں. قرآن حکیم کے بنیادی اصطلاحات میں سے دو دو اصطلاحات کے تین جوڑے ایسے ہیں جن کے مابین خاص اور عام کا رشتہ ہے، مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف الفاظ ہیں کہ ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام اصطلاح ہے اور مومن خاص، یعنی ہر مومن تو لازمن مسلم ہے لیکن ہر مسلمان لازمن مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے حقیقت جہاد اور اس کی فرضیت و لزوم کے زمن میں گفتگو کی جائے گی، ان میں وہ آیات بھی ہیں جن میں ان دونوں اصطلاحوں یعنی مومن اور مسلم کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اصطلاحات کا ایک اور جوڑا نبی اور رسول ہے۔ نبی اور رسول میں کئی اعتبارات سے فرق کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازمن نبی ہے لیکن ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے۔ جہاد اور قتال میں بالکل یہی رشتہ ہے کہ ان دونوں میں عموم اور خصوصی کی نسبت ہے، اس میں جہاد عام ہے اور قتال خاص ہے، یعنی قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد لازمن قتال نہیں ہے۔ ان تینوں جوڑوں کے بارے میں اہل علم نے بہت عمدہ اصول وضع کیا ہے، اے زجتما آ تفرقن ویزا تفرقا ویزا تفرقا اجتما آ، یعنی جب کسی ایک جگہ پر یہ دونوں الفاظ اکٹھے آئیں گے تو یقیناً ان میں بڑا فرق ہوگا، لیکن جب یہ الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوں گے۔ چنانچہ اگر ایک ہی جگہ مسلم اور مومن کے الفاظ آ رہے ہوں تو ان کے مفہوم میں لازمن فرق ہوگا، اسی طرح اگر ایک ہی جگہ مومن اور قتال کے الفاظ آئیں جیسے کہ سورہ صف کی مثال دی گئی تو لازمن فرق ہوگا، لیکن اگر دونوں علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی، اسی طرح جہاد کی جگہ قتال اور قتال کی جگہ جہاد، مومن کی جگہ مسلم اور مسلم کی جگہ مومن کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر دو، جہاد فرض عین یا فرض کفایہ۔ جب قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ بنا لیے گئے تو اب خشت اول چون نہد معمار کج تا سرعی امی رود دیوار کج کے مصادق اس مفروضے پر مبنی نتائج بھی غلط نکلے۔ اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے کہ قتال تو ہر وقت نہیں ہوتا، اور قتال کے بارے میں بھی یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی استثنائی صورت ہو جائے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام کا اعلان کیا گیا کہ ہر شخص جنگ کے لیے نکلے، گویا عام حالات میں قتال فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مہم کے لیے 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہ کی تو سب گنہگار ہوں گے۔ یہی معاملہ قتال کا ہے، جیسے خلافت راشدہ میں ہوتا تھا، مثلا اگر شام کے محاذ پر جنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے تو اگر 10,000 مجاہدین نکل آئیں باقی سب آرام سے گھروں میں رہیں تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جہاد کو فرض عین کے بجائے فرض کفایہ سمجھ لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے دینی تصورات سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا اور اس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ نمبر تین، کیا مسلمان کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ ایک دوسری چیز جس نے میری نزدیک جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اصل بدنامی مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے، یہ مغالطہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس غلط فہمی کے بدترین نتائج نکلے اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بری طرح بدنام کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے دور ملوکیت میں بادشاہ جو جنگیں کرتے تھے ان کا محرک ان کی حوث سے ملک گیری ہوتی تھی تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکے، زیادہ سے زیادہ محصولات اکٹھے ہو سکے۔ لیکن ان جنگوں کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا، ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس مقدس اصطلاح کا تو بدنام ہونا ہی تھا۔ اس زمن میں تازہ ترین مثالیں ملاحظہ فرمائیں، اسی 20ویں صدی کے وسط یعنی 50 کی دہائی میں الجزائر میں فرانس سے آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ حصول آزادی کے لیے مسلمانوں کی جنگ ایک جائز جنگ ہے، مگر آزادی کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لیکن الجزائر کی اس جنگ آزادی کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے دیا گیا۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں جماعت اسلامی ساہیوال کا امیر تھا، تو علامہ بشیر ابراہیمی الجزائری تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک آرمی افسر کرنل اودا تھے۔ علامہ بشیر ابراہیمی الجزائری معروف دینی شخصیت تھے، انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ پر بڑی جوشیلی تقریر کی جو عربی میں تھی، لیکن اس کا مفہوم سننے والوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہم نے اپنی بسات بھر کوشش کر کے پیسے جمع کیے اور ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو وہاں ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی۔ عجیب بات ہے کہ جو درخت آم کا تھا اس پر برگوبار کسی اور شے کے آ گئے۔ در حقیقت وہ جنگ آزادی تھی، جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ چنانچہ کامیابی کی صورت میں وہاں کی ایلیٹ طبقے کی اذہان فکر اور نظریات کے مطابق نظام بن گیا۔ یہی حال ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں ہوا۔ افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی وہ بھی بنیادی طور پر جہاد حریت یعنی آزادی کی جنگ تھی۔ اس میں اصل زور اس وقت آیا جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی۔ اس موقع پر تمام علماء بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے فقہی تصورات کی روس سے بھی کسی مسلمان ملک پر کسی غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اس پر بھی جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل دے دیا۔ دنیا بھر میں اس کا ایسا ڈنکا بجا کہ جذبے شہادت سے سرشار نوجوان پوری دنیا سے کھینچ کر چلے آئے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں وہی جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا، لیکن اس کی اصل کیفیت اور نوعیت تو جہاد حریت کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روسی افواج افغانستان سے نکل گئی، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد عربی مدارس کے نوجوان طالب علم اٹھے، انہوں نے جہاد فی سبیل الامن یعنی امن قائم کرنے کے لیے جہاد کیا۔ کیونکہ وہ علماء تھے لہذا انہوں نے جن علاقوں کا کنٹرول سنبھالا وہاں اسلامی شریعت نافذ کی، اس سے امن قائم ہو گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت و لزوم۔ جہاد فی سبیل اللہ ایمان حقیقی کا جزو لازم بھی ہے اور نجات اخروی کا لازمی تقاضا بھی۔ اس کی اہمیت اور لزوم کے زمن میں قرآن سے 20 آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں صرف 2 مقامات کے حوالے دے رہا ہوں۔ نمبر 1، جہاد ایمان حقیقی کا جزو لازم۔ قرآن حکیم کی روح سے جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ایمان سے یہاں ایمان حقیقی مراد ہے۔ اس کے 2 لوازم ہیں، ایک دل میں یقین اور دوسرے عمل میں جہاد۔ اس کے لیے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 ملاحظہ کیجیے۔ آیت 14 کے آغاز میں ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ ترجمہ، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے، کیونکہ بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لے، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مذکورہ والا آیت میں اسلام کا اثبات کرتے ہوئے ایمان کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ جس کسی نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وہ قانونی طور پر مسلمان شمار ہوگا، لیکن فرمایا گیا کہ اس مغالطے میں نہ رہنا کہ اسے تم ایمان حاصل ہو گیا، اجتماع تفرقا، کی روح سے ایک ہی جگہ دونوں اصطلاحات آئی ہیں تو مفہوم جدا ہو گیا، چنانچہ یہاں اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے، تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے۔ اس اعتبار سے سورہ الحجرات کی دو آیات ایمان حقیقی کی تعریف پر قرآن کا ذروہ سنام ہے، اس لیے کہ اس کی تمہید کے بعد اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، اور یہ کہ تمہارا اسلام تسلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، سورہ الحجرات آیت نمبر 15۔ ترجمہ: حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جانوں اور مال کے ساتھ، صرف یہی سچے لوگ ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ اس آیت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ اسلوب حصر کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک جملہ تو یہ کہ زید عالم ہے، اس سے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا کہ زید عالم ہے۔ اب اگر اس جملے میں ہی کا اضافہ ہو جائے کہ زید ہی عالم ہے، تب یہاں گویا باقی کی نفی ہو گئی، کہ جس گروہ کا ذکر ہو رہا تھا ان میں سے عالم صرف ایک ہے اور وہ زید ہے، باقی کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ اس کو اسلوب حصر کہتے، انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک هم الصادقون میں پھر حصر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ایمان حقیقی کی تعریف کو دو طرح سے حصر کے اندر لے کر بیان کیا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ ایمان کی جامع اور معنی تعریف ہے۔ یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان مطلوب ہے جو یقین کی شکل اختیار کر گیا ہو، اور یقین بھی ایسا کہ اس کے ساتھ شکوک اور شبہات کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایمان حقیقی کی پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اس بات کو اب ذرا وضاحت سے سمجھیے۔ دیکھیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض مفسرین نے، خاص طور پر وہ جو کسی دعوتی جدوجہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر لیں۔ یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے۔ ارکان اسلام معین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: ایک، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکات دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 ارکان میں سے ہم نہ کسی کو کم کر سکتے ہیں، نہ ان میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، چنانچہ ایمان میں یہ 5 ارکان اسلام تو شامل رہیں گے، اس کا جزو لازم ہے۔ البتہ اس میں 2 کا اضافہ ہو جائے گا: ایک یہ کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ یقین قلبی کا اضافہ، اور دوسرے عمل میں جہاد کا اضافہ۔ اس کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ روشنی کی کرن جب منشور میں سے گزرتی ہے تو اس کے 7 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن ان 7 کے ساتھ 2 رنگ اور بھی ہوتے ہیں، الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ، جو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح یہ 5 ارکان تو رہیں گے۔ اسلام گویا پہلی منزل ہے جس کے یہ 5 ستون ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر بالاتر منزل ایمان کی ہے، جہاں 2 مزید ستون جمع ہو جائیں گے: قلب میں یقین اور عمل میں جہاد۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان حقیقی کے 7 ارکان ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔